بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے گناہ انسان کو دل چاہ رہا تھا، خواہش تھی، نفس کا تقاضا تھا، اس وجہ سے کیا، تو اس کو کہتے ہیں حظ النفس، یعنی انسان کے نفس کو اس میں مزہ آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے. تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں بھی حظ نفس ہے، جو کہ ظاہر ہے، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے انسان نے کیا. اور انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں بھی ایک قسم کا حظ نفس ہوتا ہے، ایک قسم کا مزہ ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ حظ النفس فی المعصیہ، گناہ کے اندر جو حظ نفس ہے، جو نفس کا مزہ ہے، وہ تو بالکل ظاہر ہے، ظاہر جلی، بالکل واضح ہے کہ اسی وجہ سے کیا، ورنہ کیوں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی. اور وحظها فی الطاعت، اور انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں بھی حظ نفس ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے باطن خفی، یعنی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، کہاں پر ہے اس کو پکڑنا آسان نہیں ہے. اور آگے وہی فرماتے ہیں وہ مداوات ما یخفا صعب علاج ہو، اور جو چیز مخفی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. اب وہ کون سا حظ نفس، جیسے گناہ کے بارے میں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا، پھر بھی اس طرح کر رہا ہے، کیوں، بس ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، اور نفس کا تقاضا تھا، دل چاہ رہا تھا، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، بات واضح ہے. لیکن انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل میں بھی ایک اعلیٰ درجے کا عمل تھا، ایک اس سے نیچے والے درجے کا عمل تھا، لیکن اعلیٰ درجے کا جو عمل ہے اس میں فضیلت ظاہر زیادہ ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ نظر اتنا زیادہ نہیں آتا، لوگوں کے لحاظ سے اتنا کوئی نظر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے، یہی کیا، مثلا نیچے کہیں صفائی کی ضرورت پیش آ گئی، وہ ایک کام ہے، یا نفل پڑھنے کا تقاضا ہے، اب دو کام ہیں، نفل پڑھنا بھی ایک کام ہے، عبادت ہے، نیچے کی صفائی کرنا، مثال کے طور پر کہیں بیت الخلاء کی صفائی ہے، وہ بھی ایک کام ہے. وہ اگر اندر بیت الخلاء میں کوئی ہے اور وہاں صفائی کر لیتا ہے، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کسی کو پتہ چلے گا، نہیں بس میں جلدی سے جاتا ہوں نماز پڑھ لوں میں، یعنی کبھی وہ بہتر ہوگا، کبھی یہ بہتر ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر انسان نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر انسان ایسے کام کو چھوڑ کر بسا اوقات وہ کام کرتا ہے جہاں انسان کو خود بھی مزہ بھی آئے، اچھا بھی لگے، یا چلو کوئی دیکھنے والا ہو. یہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے. بہت بڑا کام ہے، اس میں شہرت بھی زیادہ ہوگی، تو ہاں نہیں نہیں یہ نیک کام ہے، میں کر لیتا ہوں. ایسا کام ہے جس میں نہ انسان کو اس کا محسوس احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کام ہے اس کی، یعنی قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کتنی اونچی ہوتی ہے، شاید پہلے اس کی مثال آئی ہو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کتنی بلند ہوتی ہے، کتنے اونچے مقام پر وہ ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کس مقام کے ہوں گے، ان کے کیا کیا اعمال ہوں گے، کیا کیا خوبیاں ہوں گی، لیکن ان کی خوبیوں میں جو قرآن میں سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دونوں کی خوبیوں میں خوبی بیان کی گئی، وبرم بوالدتی، وبرم بوالدتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ والد نہیں تھے، ماں کا فرما بردار، والدہ کا فرما بردار، ایسا سمجھا جاتا ہے، تو بچوں کا کام ہے. ایک نبی، اور ایک صرف نبی نہیں، اولو العزم انبیاء میں جو خاص مقام رکھنے والے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں جو اہم صفات بیان کی گئیں، وبرم بوالدتی، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وبرم بوالدی. تو یہ کون سی چیز ہیں، قرآن یہی سکھا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا. کیا بیعت؟ اس مسلمان تو تھے ہی, بیعت علی الہجرت والجہاد, یعنی میں اب ہمیشہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر بس آپ کے پاس مقیم ہوں اور جہاد میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے میں آ گیا ہوں, اب بس میں ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں, اس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا والدین زندہ ہیں؟ ہاں. ان سے پوچھ کر آئے ہو, وہ تو خوش تو نہیں تھے میرے آنے پر, جاؤ ان کو جا کر خوش کرو. فیہما فجاہد, مجاہدہ کرنا ہے وہاں جا کر جہاد کرو. وہ کوئی نظر آنے والا کام نہیں تھا, یہ نظر آنے والا کام تھا. وہ کوئی بڑا کام نہیں معلوم ہوتا تھا, یہ بڑا کام ہے, ہجرت, ترک وطن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد. لیکن نہیں, ففیہما فجاہد, جہاد کرنا ہے وہاں, والدین کی محنت کرو, ان کی خدمت کرو اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. تو یہ ہے, انسان کو کبھی دیکھنا ہوتا ہے, اس لیے کہ عبدیت یہ نہیں ہے کہ انسان بڑا کام کر لے, عبدیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, وقت کا تقاضا کیا ہے, اس کو انسان پورا کرے. یہی ہے جس کو قرآن مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ یہ نہیں کہ شوق پورا کر لیا, بڑا کام کر لیا, یہ دیکھو وقت کا تقاضا کیا ہے, اخلاص کہاں زیادہ ہے, ریا سے دور کون سا کام ہے, وہ کام انسان کر لے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے وائز تھے اور بڑے اپنے زمانے کے مشہور تھے, بزرگوں میں, وائزوں میں, ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا تھا ان کو, مجاہدین میں, ہر چیز میں. ایک مرتبہ دہلی کی مسجد میں بہت بڑا مجمع جمع تھا, خطاب فرمایا, ایک شخص بعد میں پہنچے اور دیر سے آیا, جب بیان ختم ہو گیا, ملاقات کی, حضرت مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا وعظ ہے اور میں کہیں دیہات سے بیچارے آئے تھے, وہاں سے چلنا شروع ہوا, پہنچا تو بہت افسوس کر رہے تھے کہ میں پہنچا تو یہ آپ کا بیان تو پورا ہو گیا تھا. وہیں پر بیٹھ گئے, ان کو بٹھا دیا, پورا بیان پھر دہرا دیا انہوں نے. حالانکہ اتنی مصروف زندگی, اتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا, ابھی ایک شخص جو دیہاتی ہے, لیکن پھر بیان دہرا دیا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کو ایک دو باتیں بھی بتا دیتے تو اس کے لیے تو کافی ہوتا ہے, بیچارہ دور سے آیا تھا, دیہاتی تھا, اس کو آپ. کہا کہ نہیں, پہلے بھی تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا, اب بھی اللہ کے لیے کیا تھا, مجمع کیا ہے؟ پہلے ہزاروں کا مجمع تھا, ابھی ایک تھا, لیکن جس کے لیے کر رہا تھا وہ تو پہلے بھی ایک تھا, ابھی بھی ایک. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے, ویسے تو بخاری شریف پڑھاتے تھے اور حدیث کی اہم کتابیں پڑھایا کرتے تھے, ان کو کچھ واقعات جو ان کے ساتھ تو حالات پیش آتے رہے, ان کے کہا جاتا ہے, مشہور ہے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ ریل میں اور جیل میں گزرا ہے, یا ٹرین میں سفر میں, ادھر ادھر اسفار میں بہت زیادہ, اور کچھ وقت جیل میں. تو بہرحال حدیث کی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور ان کو کسی وجہ سے مقید ہونا پڑا. وہاں پر اندر بھی انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. کیا پڑھاتے تھے؟ کسی کو اردو کا کچھ مسائل وغیرہ, یا ابتدائی کچھ, جیسے ابتدائی جو بعض کتابیں ہوتی ہیں, بالکل ابتدائی چیزیں, جیسے ہمارے یہاں یعنی اعدادیہ سے بھی پہلے جو درجہ حفظ میں تعلیم الاسلام اور اس طرح کی کتابیں, اس قسم کے کچھ وہ پڑھا رہے تھے. کچھ حضرات ملنے آئے, سلام کرنے آئے, دیکھا اچھا کہ بخاری شریف پڑھا کر اب آپ یہ پڑھا رہے ہیں, کہ جس کے لیے پہلے وہاں پڑھا رہا تھا, جس کی اس کے لیے یہ پڑھا رہا ہوں, کتابوں سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا پڑھا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ انسان, یہ اس وجہ سے ان واقعات سے انسان کو یہ احساس ہو کہ نہیں, صرف مجھے وہ کام نہیں کرنا جو صرف بڑا سمجھا جاتا ہے, جو نظر آنے میں اچھا ہے, نہیں, وہ کام کرنا ہے جو وقت کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو زیادہ پسندیدہ ہو اور جس میں اخلاص زیادہ ہو. تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان معصیت جب کرتا ہے تو اس میں تو حظ نفس بالکل ظاہر ہے اور اس سے انسان توبہ بھی کر لے, استغفار کر لے, لیکن جب انسان طاعت اور کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں حظ نفس بہت زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے, اس کو انسان کا پہچان, انسان کے اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے. فرماتے ہیں مداوات ما یخفا, اور جو چیز مخفی اور پوشیدہ ہو اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. ایک شخص تھے, انہوں نے سوچا کہ میرے اندر بڑائی ہے, تکبر ہے, تو انہوں نے اپنے طور سے ایک علاج تجویز کر لیا. کیا کیا؟ کسی خانقاہ میں تھے, اپنے طور سے انہوں نے یہ کیا کہ اچھا میں بس لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کروں گا. ان کے جو شیخ تھے ان کو معلوم ہوا کہ اچھا انہوں نے خود ہی اپنا ایک اپنے بارے میں یہ تجویز کیا کہ اچھا میرے اندر کبر ہے, اور اس کا علاج بھی خود ہی تجویز کر لیا, لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے, اس لیے کہ اب وہ جوتے سیدھے کر رہے ہیں تو سب وہ بڑے متواضع ہیں, یہ تو بڑے متواضع ہیں, وہاں بھی تعریفیں ہو رہی ہیں, तो ये भी इंसान को ये देखना होता है कि कहाँ पर इंसान कौन सा अमल कर रहा है, ऐसा ना हो कि ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से लोग उसकी बजाय इसके कि उसकी अपनी वो मातहती जाहिर कर रहा है, इसके बजाय वो लोग उसकी और तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा देखो कितना तवाज़ु है कि देखो लोगों के जूते सीधे कर रहा है। तो हर मौके पर हर इलाज इंसान अपने लिए तय नहीं कर सकता है। ये फरमाते हैं कि जो चीज़ मख्फी होती है उसका इलाज भी इंसान अपने तौर से नहीं करता, वो मुश्किल इलाज होता है उसका। रुबमा दखल अर्रिया वालेक من حيث لا ينظر الخلق إليك। यही रिया की बात, पीछे वाली बात भी रिया से मुतालिक भी थी और आम भी थी। फरमाते हैं कि बसा औकात रिया इंसान के अंदर ऐसे तरीके से आता है जहाँ लोग देख भी नहीं रहे होते। रिया क्या है? रिया ये है कि इंसान अल्लाह ताला को राज़ी करने के साथ साथ कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है, चाहे वह नीयत हो या ना हो, लेकिन साथ में यह सिर्फ ये नीयत हो कि लोग देख लें और लोग इसको यानी लोगों को दिखाना मकसद है। चाहे उसमें सिर्फ लोगों को दिखाना मकसद है तो खालिस रिया है, और अगर ये हो कि अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, अच्छा लोग भी देख लें, दोनों नीयतें हैं, तो रिया वह उसमें वो रिया भी शामिल हो गया इस अमल में। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कभी कोई नेक अमल करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ, यही होता है कि अल्लाह ताला के लिए करना चाह रहा हूँ, लेकिन यह होता है कोई देख ले तो अच्छा है, यानी मैं कर ही रहा हूँ और अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, यानी ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता लोग देखें ना, लेकिन बस ये है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन यह कि अच्छा देखो अब मैं मस्जिद में खड़ा हूँ या फलाना अमल कर रहा हूँ, कोई आकर देख ले तो अच्छा है, बस दिल में एक ख्याल होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उस पर वह सूरह कहफ़ की आखिरी आयात नाजिल हुई, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अल्लाह से मिलना चाहता है वहाँ जाकर आखिरत में बदला चाहता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसको चाहिए कि नेक आमाल करे और नेक आमाल के साथ वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, अल्लाह की इबादत में और किसी को शरीक न ठहराए कि अल्लाह को भी राज़ी कर लूँ और लोग भी देख ले तो अच्छा है, नहीं ये भी ना हो, यह भी ख्याल दिल में ना लाए और यह भी ना सोचे कि नहीं लोग देख लें तो अच्छा है, इसका मतलब ये कि अल्लाह के लिए भी कर रहा है और इसलिए भी कर रहा है ताकि लोग देख लें, कोई देख नहीं रहा लेकिन ये सहन में आता है कि अच्छा कोई देख ले तो अच्छा है, ये इस बात का चाहना, हाँ वसवसा वसवसा के एतबार नहीं, लेकिन इसका चाहना कि कोई देख ले, ये चाहना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा। लेकिन इसी के करीब करीब और वाक़ियात भी हैं। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह मैं कोई नेक अमल कर रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, और इतने में कोई आ जाता है और मुझे देख लेता है, तो उस पर मुझे खुशी भी होती है कि उसने मुझे नेक अमल करते हुए देखा। ये नहीं बताया साहिल ने, यह नहीं बताया कि क्यों खुशी होती है, लेकिन यह फरमाया, ये बताया कि या रसूल अल्लाह मैंने कोई नेक अमल किया था, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा था, लेकिन किसी ने आकर मुझे देख लिया कि मैं नेक अमल कर रहा हूँ, तो मुझे दिल में खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ, एक खुशी हो गई। अब खुशी की भी किस्में होती हैं, लेकिन खुशी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो दुगना इनाम मिल गया तुम्हें, दुनिया में भी किसी ने देख लिया तो लोग अच्छा ही सोचेंगे तुम्हारे बारे में, आखिरत में जो इनाम है वो तो है इसलिए कि तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। अब ये क्या है? ये रिया की ऐसी किस्में हैं जो बारीक हैं, दूसरी किस्म रिया नहीं है, पहली वाली किस्म रिया में शामिल हो गई। क्यों? इस वजह से कि पहले जो किस्म है, पहली जो किस्म है, वहाँ तो पहले से ही दिल में था कि कोई देख ले तो अच्छा है, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह को राज़ी करने की भी नीयत है और लोगों को दिखाने की भी नीयत है कि कोई देख ले तो अच्छा है। दूसरी वाले जो सवाल है उसमें यह है कि दिल में बिल्कुल ये ख्याल नहीं कि कोई आकर देख ले, न ये चाहता है कि कोई आकर देख, लेकिन देख लिया। अब देख लिया तो उस पर खुशी क्यों हुई? इसमें भी अलग अलग किस्में हो सकती हैं। एक तो होता है कि खुशी इसलिए हुई कि चलो अच्छी हालत में ही देखा, बुरी हालत में नहीं देखा, ठीक है ये तो अच्छी चीज़ है कि चलो अल्लाह ताला ने मेरे अयूब के किसी गुनाह और बुराई के मौके पर किसी ने नहीं देखा, चलो अच्छी हालत में ही देखा, अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने देख लिया तो अच्छे चलो वो भी नेक अमल करेगा, हो सकता है मुझे देखकर उसको भी तरगीब हो जाए, मेरे सवाब में इजाफा हो जाएगा, कोई बुराई नहीं, अच्छी नीयत। खुशी इसलिए हुई कि अच्छा वो मुझे नेक समझेगा, ये बुरी नीयत। यहाँ नीयतों के भी फ़र्क है कि किस वजह से खुशी हो रही है। इस वजह से क्या वो मुझे नेक समझेगा? नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है। इस वजह से क्या अच्छा चलो बुरी हालत में नहीं देखा अच्छी हालत में देखा, या उसने अच्छी हालत में देखा है तो वो भी शायद ये अमल करने लग जाए, चलो ठीक है मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि और लोग मुझे देखकर अमल करेंगे तो मेरे लिए सदक़ा जारिया बन जाएगा। تو یہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. بہرحال جب کوئی دیکھ لیتا ہے وہاں پر تو ریا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم نے کوئی عمل کیا, کسی نے دیکھ لیا, اب وہاں پر ریا ہے نہیں ہے, اس کی میں نے جو ایک دو باتیں بتا دی اس کے بارے میں. لیکن اگر انسان تنہائی میں کسی کونے میں ایسے وقت عبادت کرتا ہے جہاں نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھنے آتا ہے, وہاں ریا کیسے آئے گی, وہاں ریا کیسے آئے گی؟ یہ فرماتے ہیں کہ ربما دخل الریاء علی, کبھی کبھی انسان پر ریا ایسے راستے سے آتی ہے, ریا ایسے دروازے سے آتی ہے جہاں سے مخلوق دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی, مخلوق نے دیکھا نہیں پھر بھی ریا. اب وہ کیسے؟ ریا تو دکھانے کے لیے ہے, انسان نے نیک عمل کیا تو ریا کہاں سے آ گئی؟ پھر ایسا ہوتا ہے, اب ہر ایک کے ساتھ تو نہیں لیکن بعضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, نیک عمل کیا, تنہائی میں کیا, کسی کو پتہ نہیں, کسی نے دیکھا نہیں, لیکن دن میں جب وہ لوگوں کے سامنے ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں نے رات میں نیک عمل کیا تھا, لوگوں کو کچھ اندازہ تو ہونا چاہیے, یا لوگوں کو یعنی چونکہ نیک عمل کیا تھا اب لوگ میرا ادب کریں, لوگ میرا احترام تو کریں گے, اس وجہ سے لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے, حالانکہ دیکھا نہیں لیکن بس یعنی جس کو وہ ایک اگرچہ وہ حدیث کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہے کہ من کثرت صلاته باللیل, حدیث کے لحاظ سے تو نہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس کی ایک حقیقت ہے کہ جو رات کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو حسن وجہ بالنہار, دن میں اس کے چہرہ منور ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا. ایک حقیقت ہے, ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ مشائخ وغیرہ کے ہم حالات دیکھتے ہیں, لوگ ان کا اتنا زیادہ ادب اور احترام کیوں کرتے ہیں, ان کی اتنی محبت کیوں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو بہت عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے, ان سے زیادہ عبادت کرنے والے تو ویسے عام نظر رہیں گے مسجد میں, ان کو کسی نے اتنی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہو یا کوئی بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہو, ایسا نہیں, وہ تو اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں. بس چونکہ تنہائیوں میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ایک اصول ہے شریعت کا. بڑی بڑی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کو ہم دیکھیں, بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے تھے جو استقبال کے لیے اور ملاقات کے لیے, اور جب پتہ چلتا تو لوگ جمع ہو جاتے, وہ کیا چیز تھی؟ نہ اعلانات نہ کچھ, ایسے ہی لوگ جمع ہو جاتے تھے, وہی ان کی تنہائیوں کی عبادات ایسی ہوتی تھی کہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب کوئی ایمان لاتا ہے نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے, سیجعل لهم الرحمن ودا, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عظمت پیدا کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو بس یہ یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں, قریب قریب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان تنہائیوں میں عبادت کرتا ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری عبادت کسی نے دیکھی تو نہیں, لیکن دن میں لوگ جب میں باہر لوگوں میں جاؤں تو لوگ میرا ادب کریں, احترام کریں, لوگوں کے دل میں میری تعظیم ہو. وہ نہیں ہوتا تو اس کو عجیب لگتا ہے, اچھا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں اور یہ لوگ میرا اس طرح میرا جو درجہ ہے اس درجے کو نہیں پہچان رہے, اس کا مطلب ہے کہ اندر ریا ہے, یہ پوشیدہ ریا ہے, ایسی قسم ریا کی ہے جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. بعض باتیں ان کی بہت اونچی ہوتی ہیں لیکن خیر, انسان جب دعا مانگتا ہے, آگے والی جو بات ہے اس سے متعلق, انسان جب کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا کیوں مانگتا ہے؟ عام طور پر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ضرورت ہے, کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو, جب کوئی مانگتا ہے تو یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں مانگوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیں گے, ظاہر ہے عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے. لیکن یہ فرماتے ہیں لا یکن طلبک تسببا الی العطاء منہ فیقل فہمک عنہ ولیکن طلبک لاظہار العبودیہ وقیاما بحقوق الربوبیہ. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو صرف اس لیے نہ مانگو کہ اچھا میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دیں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو صرف اس لیے مانگو کہ ہم اپنے عجز کا اظہار اللہ کے سامنے کریں کہ یا اللہ میں عاجز ہوں, میں محتاج ہوں, میں ضرورت مند ہوں اور تیرے ساتھ دینے والی ذات ہے, بس اپنا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے مانگو, اظہار عبودیت کے لیے, کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہ مانگو. ظاہر ہے ہم لوگوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنا مقصد نہیں ہوتا کوئی چیز, تو پھر پوری طرح وہ ہم وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے عجز کا. وہ ہوتا ہے نہیں, ایک چیز کی ضرورت ہے. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا, یہ انسان کے اندر عام طبیعت ہے کہ جب کوئی چیز ہے جس کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے زیادہ مانگتا ہے انسان, اور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس درجے کی مانگنے کی بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کوئی چیز ہے, کوئی مقصد ہے تو انسان دعا زیادہ کرتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی چیز ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل اوقات میں اور تنگی کے اوقات میں اس کی دعائیں قبول کریں, تو اس کو چاہیے کہ جو خوشی اور راحت کے اوقات ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں. من احب ان یستجاب لہ فی الضراء, جب اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ چاہتا ہو کہ مشکل اوقات میں اس کی دعائیں قبول ہوں, تو پھر راحت اور سہولت اور عافیت کے جو اوقات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ خوشی کے موقع پر, راحت کے موقع پر اللہ کو یاد کیا, اب مشکل کے موقع پر بھی یاد کیا, تو اللہ تعالیٰ یہاں دعا قبول فرماتے ہیں. بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو صرف یہ مقصد ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دیں اور میری دعا اسی طرح ظاہراً قبول کر لیں جیسے میں مانگ رہا ہوں, بلکہ کیا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو صرف اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے, لاظہار العبودیہ, اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم مانگیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, بس اس وجہ سے مانگا کرو. اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں کیف یکون طلبک اللاحق سببا فی عطائہ السابق, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے, ہمارے ابھی مانگنے سے وہ فیصلے تو نہیں بدلنے والے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں ان کی اونچی ہوتی ہیں. بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ابھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ابھی یہ کر دے, یا اللہ یہ کام کر دے, وہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے, ہمارے دعا مانگنے سے وہ تو بدلنے والا نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے پہلے سے وہی ہونے والا ہے. تو اس لیے یہ سوچو کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بس اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار, اپنے فخر کا اظہار کر رہے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے, جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. یہ ان کی بات ہے اور بات صحیح ہے, لیکن ہماری عام سوچ کے اعتبار سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جب مانگو تو یہ سوچ کر مانگو کہ ہمیں نہیں پتہ, اور ظاہر ہے کہ تقدیر جو بھی ہو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے مانگ رہے ہیں گویا کہ اب آئندہ کے لحاظ سے ہماری دعا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونے والا ہے, جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. بہرحال ہمارا اللہ کے سامنے اصل دعا کا مقصد جو ہے اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرنا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے سے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے وہی ہونے والا ہے, دعا کرنے سے وہ تو نہیں بدلے گی, تقدیر تو نہیں بدلے گی, ہاں ہم اپنے عجز کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے, اللہ کے رب ہونے کا اظہار ہم اس کا اعتراف کریں گے, یہ مقصد ہوتا ہے دعا کا. ورود الفاقات اعیاد المریدین, انسان پر عافیت اور راحت کے اوقات بھی آتے ہیں اور کبھی انسان پر مشکل اوقات بھی آتے ہیں. یہ بھی پہلے تذکرہ آ چکا ہے, مشکل اوقات جب آتے ہیں تو تکلیف ہے, اس میں صبر ہے. ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس کھانے وغیرہ کا کوئی نظم نہ ہو. ایک ہوتا ہے انسان اپنے شوق سے, جیسے آج کل اپنے شوق سے, اور اپنا ایک تو ایک شریعت کا حکم ہے, لیکن مثلا عام ایام میں انسان نفل روزہ رکھتا ہے, سب کچھ ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی انسان نفل روزہ رکھتا ہے. لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے. پہلی چیز روزہ رکھنا, انسان سوچا ہو روزہ ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے, ایک شخص کے پاس کھانا ہی نہیں ہے, اور چیز کے پاس کھانا ہی نہیں اس لیے نہیں کھا رہا ہے. دوسری چیز کم درجے کی معلوم ہوتی ہے, یہ فرماتے ہیں دوسری چیز اعلیٰ درجہ ہے, اس لیے کہ وہاں پر نفس کو کوئی خوشی بھی نہیں ہو رہی کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے, فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے, فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا. تو اب ان کے جو بڑے تھے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ نماز میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں, کہ جس دن میں فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو اس دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اور میں نہیں 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 ایسا نہ کرو, بغیر روزے کے کھانا پینا بند کر دو. عجیب ہے, علاج بھی عجیب ہوتے ہیں. حالانکہ روزہ ہے, روزے کی فضیلت الگ ہے, روزے کی فضیلت ہے, لیکن یہاں مقصد فضیلت نہیں, یہاں مقصد علاج کرنا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ اچھا فجر نہیں پڑی تو انسان کو اچھا چلی کہ ایک اور عبادت تو کر رہا ہوں اور روزہ رکھ رہا ہوں, تو نفس بھی وہاں پر مطمئن ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے فرض چھوڑا لیکن چلو ایک روزہ تو رکھا ہے, عبادت تو کر لی, لوگوں کو بھی اچھا اس نے فلانے نے روزہ رکھا ہے, فلانے نے روزہ رکھا ہے, ایک بڑی چیز سمجھی جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو نہیں روزہ نہ رکھو, بغیر روزے کے کھانا پینا بند کر دو. اب کیا ہوا, نفس کی وہ شرارت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی کہ اچھا نماز قضا ہو رہی ہے, اچھا روزہ بھی نہیں, اچھا اب نفس کو ذرا کہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں, روزہ بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں, یہ نفس پر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں یہ عجیب عجیب باریکیاں ہوتی ہیں جو مشائخ کے یہاں سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ورود الفاقات, جب انسان پر اس طرح کے فاقے کا اور جب کھانے پینے کا کچھ نہ ہو ایسے جو اوقات آتے ہیں, تو یہ عام لوگوں کے لحاظ سے تو تکلیف کے ایام ہوتے ہیں. ہمارے لحاظ سے عید کب ہوتی ہے, عید کب ہوتی ہے جب عید کے دن, اور اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے, تو عید کے دن کھانے پینے فإنها ایام, وہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں اور انسان کے لیے خوشی کے دن ہوتے ہیں. تو عید کے ایام تو کھانے پینے کے ایام ہوتے ہیں, اور اسی کو ظاہراً عید اور خوشی کا موقع کہا جاتا ہے جب انسان کے پاس وسعت ہو. یہ فرماتے ہیں ورود الفاقات, جب انسان پر تنگیاں اور فقر و فاقہ جب آتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے وعید کا وقت ہوتا ہے, ان کے لیے وعید کا وقت ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, کوئی اسباب ظاہری موجود نہیں تھے, لوگ تھے, متعلقین تھے, ان کا ایک مقام تھا, لیکن کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں. اور بڑے بڑے مشائخ کے ہم حالات دیکھیں تو ان کا کچھ وقت ایسا بڑا تنگی کا گزرا ہے, اس لیے کہ ظاہری معاش انہوں نے اختیار کیا نہیں. ویسے ہم میں سے ہر ایک یہ کام کر نہیں سکتا, مسئلے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے گھر والے بھی اس کے لیے تیار ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ خرچ کر دیا تھا تو کیا یہ جائز تھا. وہ لوگوں کو بھی عجیب عجیب سوالات ذہن میں آتے ہیں نا, کہ وہ ان لوگوں پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ اچھا وہ جائز تھا گھر والوں کو بھوکھا رکھ کر اس طرح ہجرت کے موقع پر سب خالی کر کے چلے گئے, اور ڈبے کے اندر ان کے والد کو خوش کرنے کے لیے کچھ رکھ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں کوئی مال و دولت چھوڑ کر گئے, تو کیا جائز تھا. جہاں پر انسان خود بھی توکل پوری طرح کرنے کے لیے تیار ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, بغیر کھائے پیے میں گزارا کر لوں گا, اور جن کے جس کا خرچہ انسان کے ذمے ہے وہ بھی اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں, تو وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے, اور یہ ظاہر ہے انہی لوگوں کا کام ہے. تو خیر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کوئی اہل و عیال تو تھے نہیں, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, ان کی شادی بھی بہت اخیری عمر میں جا کر انہوں نے کی, پہلے تو ان کا ارادہ ہی نہیں تھا, لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی سنت ہے کرنا چاہیے, تو چلو ٹھیک ہے اس وجہ سے کر لی. تو خیر وہاں پر تھے, انتہائی تنگی کا زمانہ, کوئی اسباب ظاہری موجود تھے نہیں, اور اس زمانے میں فرماتے ہیں جب بہت ہی تنگی ہوئی کئی دنوں سے فاقہ ہوا, تو کسی جاننے والے جو معتمد تھے ان سے قرض مانگا, انہوں نے معذرت کر دی, من جانب اللہ تھا جو بھی تھا, انہوں نے معذرت کر دی, حالانکہ وہ صاحب حیثیت تھے, معذرت کر دی. تو بعد میں فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ کیوں میں نے غیر اللہ کے سامنے کوئی سوال, یعنی چاہے قرض ہی ہو, میں نے کیوں اس کا تذکرہ کیا, اور اس پر بہت افسوس کیا کرتے تھے. لیکن وہ تنگی کا زمانہ جو گزرا, اس کے بعد پھر من جانب اللہ جو راحت کے اسباب اور فتوحات کہاں سے آتا رہا, بس آتا رہا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بھی ملتا ہے. یہ حضرات وہ تھے جو ایک وقت انتہائی تنگی میں, اس لیے کہ عسر کے بعد یسر آتا ہے, لیکن وہ عسر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا, وہ آسان نہیں ہوتا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات مشہور ہے کہ ان کا تو یہی ایک ذوق تھا کسی طریقے سے لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہو جائے, اور کس طرح لوگوں تک دین پہنچایا جائے. جو ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے, وہ سخت درد اور طلب جو ان کے دل میں تھی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا, من جانب اللہ تھا جو بھی تھا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو میری تو یہ زندگی ہے, نہ کھانے کے کوئی, کھانے پینے کے میرا کوئی, یعنی میرے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, اور نہ میں اخراجات وغیرہ کا یہ معاملہ برداشت کر سکتا ہوں. اور اس کی گھر, ان کی گھر والی جو تھی, ان کے خاندان کے لحاظ سے وہ صاحب حیثیت تھے. میں دیکھو کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ اس طریقے سے گزارا کرنا ہے, اگر نہ ہو اور تمہارے لیے مشکل ہو تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ میری زندگی تو ایسی ہی مقدر ہو چکی, اب میرے لیے وہ اسباب ختم ہو چکے ہیں, اب میں اسی طرح گزارا کرنے والا ہوں. تو کیا تم بھی اس کے لیے تیار ہو؟ ان کا ہاں میں بالکل تیار ہوں. اگر نہ ہو اور اگر تمہیں الگ ہونا ہو تو میں علیحدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں 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 بلکہ جو زیور وغیرہ تھا وہ بھی آ کر پیش کر دے, یہ بھی لے لیں, مجھے اپنے سے الگ نہ کریں. جو زیور ہوتا ہے استعمال کا گھر میں, اتنا تو عورت رکھتی ہے, وہ بھی پیش کر دیا کہ یہ بھی آپ رکھ لیں. تو یہ بڑے بڑے حضرات جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا کام لیا, لیکن عورتیں چونکہ وہ مستور ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی مستور ہی رہتے ہیں, ان کی قربانیاں بھی مستور ہی رہتی ہیں. لیکن قربانیاں ظاہر ہے پیچھے ان کی بھی, ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتا ہے, ان کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو خیر ایک مرتبہ حضرت مولانا حاجی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بچپن کا دور تھا, واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ آیا, بچپن تھا اور وہاں پر باہر وہ نظام الدین میں ایک جگہ تھی جہاں پر وہ یعنی آٹا وغیرہ جہاں رکھتے ہیں, تو اس جگہ پر اس کے جو ڈبا ہوتا ہے اس میں آٹا جم جاتا ہے کونے کونے, وہ ظاہر ہے کہ آٹا جو جمع ہوا ہوتا ہے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے, وہ وہاں جا کر وہ اس میں سے کریت کر نکال رہے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کیا کر رہا ہے, تو کہا کہ بہت بھوک لگی ہے, یہ جو جمع ہوا آٹا ادھر ادھر سے اس کو نکال کر میں وہ کھا رہا ہوں. ظاہر ہے والد تھے, دل پر ایک چوٹ پڑی کہ اچھا میں تو تنگی سے گزارا کر رہا ہوں, یہ بچہ بیچارہ میری وجہ سے بھوکا. پتہ نہیں کیا تھا, تشریف لے گئے کمرے میں, دعا کی, کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا. فرماتے ہیں بس آئندہ اب ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. بس اس کے بعد سے فتوحات کے دروازے کھل گئے. لیکن بہرحال یہ فتوحات آتی ہیں ان تنگی کے بعد ہی آتی ہیں, عسر کے بعد یسر آتا ہے, لیکن بہرحال اس مشکلات سے تو گزرنا پڑتا ہے انسان کو. یہ فرماتے ہیں کہ ورود الفاقات اعیاد المریدین. تو اسی وجہ سے جب تنگیاں آتی ہیں تو اس کا مطلب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب فتوح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انعامات ملنے والے ہیں, بلکہ اس وقت جو انعامات ملتے ہیں وہ بھی وہ محسوس کرتے ہیں. صحابی ہیں مشہور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طویل بیماری کے زمانے سے وہ گزرے ہیں, کہا جاتا ہے کہ 30 سے زیادہ عرصہ وہ صاحب فراش رہے ہیں, بہت زیادہ بیماری میں, بواسیر وغیرہ کی بھی بیماری تھی, پتہ نہیں کیسی سخت بیماری تھی ان کو. تو جب وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی, ٹھیک بھی ہو گئے. انہی کے بارے میں روایتوں میں جہاں حدیث میں پڑھتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھا اگر قم صلی قائماً, کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو, نہ پڑھ سکو تو لیٹ بیٹھ کر, نہ ہو سکے تو لیٹ کر. وہی بیماری کا سلسلہ ان کا اس زمانے سے چل رہا تھا اور طویل زمانے تک وہ بیمار رہے ہیں. بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں بیمار ہوا کرتا تھا تو میں فرشتوں کو بھی دیکھا کرتا تھا. اب وہ بات ختم ہو گئی, اب جب تندرستی آ گئی تو وہ بات ختم ہو گئی, اس وقت مجھے فرشتے بھی نظر آیا کرتے تھے. تو وہ یہ کہ انسان جب تنگی میں ہوتا ہے اور وہ بھی یعنی کوئی اضطراری طور پر کوئی ایسی مشقت اور تکلیف پیش آ جاتی ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں. ہاں کسی کو نظر آتے ہیں, کسی کو نہیں نظر آتے. تو اس کو فرماتے ہیں کہ ورود الفاقات, جب فاقہ اور تنگی کسی پر آتی ہے تو جو اللہ والے اور خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ عید کے ایام اور خوشی کے ایام ہوتے ہیں, حالانکہ سخت تنگی میں ہیں, لیکن جو اللہ کی طرف سے جو عطا ہو رہا ہے اس پر اس کے لحاظ سے ان کی باطنی لحاظ سے عید ہوتی ہے. ربما وجدت من المزید فی الفاقات ما لا تجده فی الصوم والصلاۃ. وہی بات کہ کبھی کبھی فقر اور تنگی اور فاقے کی حالت میں انسان پر وہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے میں, اپنے طور سے روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے میں نہیں ملتے ہیں. حالانکہ روزہ اور نماز اہم چیزیں ہیں, قرآن میں اس کو اتنی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے, صوم و صلاۃ, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صوم اور صلاۃ کا تو بار بار ذکر ہے. لیکن فرماتے ہیں روزے اور نماز سے کبھی کبھی وہ انعامات اللہ کی طرف سے انوار و برکات نہیں ملتے جو فقر و فاقہ اور تنگی میں مل جاتے ہیں. الفاقات بسط المواہب. فاقہ, یہ جو فاقے آتے ہیں یہ بچھونے ہیں, بسط بسات, بسط المواہب. جیسے ہمارے ہوتے ہیں فقراء ہوتے ہیں, کوئی چادر پھیلا دی کہ لوگ آ کر اس میں, کسی نے $1 ڈال دیا, کسی نے دو, ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے لوگ روپیہ ڈال دیتے ہیں چادر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو فاقہ اور تنگی اور گھر میں جو تنگی اور کھانے پینے کا بالکل کچھ نہ ہو, جب یہ حالت انسان پر آتی ہے تو گویا کہ انسان بچھونا بچھا کر بیٹھ گیا ہے اور اللہ کی جانب سے عطائیں مل رہی ہیں اس کو, یہ بسط المواہب. لیکن جس نے بچھایا نہیں ہے تو کوئی آ کر اس کو پیسے نہیں دے گا, ویسے ہی کوئی بیٹھ جائے تو پیسے نہیں دیں گے. ہاں بچھا کر بیٹھیں گے تو پھر کوئی آ کر پیسے ڈالے گا. تو اسی طرح جب فاقہ آتا ہے تو گویا اس نے اپنے لیے چادر بچھا لی, اب اللہ کی طرف سے اس پر عطائیں آتی رہیں گی. ایک اور اسی سے متعلق ہے, اس کو کر لیتے ہیں. اذا اردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك انما الصدقات للفقراء. عجیب بات اور عجیب استدلال. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطائیں ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات اس کو حاصل ہوں, اذا اردت ورود المواهب عليك, اگر کوئی یہ چاہتا ہو تو پھر کیا کرے؟ صحح الفقر والفاقة لديك. فاقہ تو یعنی گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہ ہو اور تنگی ہے, وہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے. من جانب اللہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسباب نہیں ہے اور نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ملکوں میں تو عام طور پر ایسے حالات رکھے نہیں, لیکن کسی کو اگر یہ ہو, لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کم از کم فقر کی کیفیت پیدا کرے کہ اللہ کی احتیاج. یہ فقر تو اختیاری چیز ہے نا, انسان اپنے دل سے چاہے سب کچھ ہے لیکن یہ سوچے کہ نہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں تو اللہ کا پورا محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے احتیاج کا اظہار. اس لیے کہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کھانوں کی قسمیں موجود ہیں لیکن پرہیز وہ خود نہیں کھا سکتے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن استعمال کے قابل نہ ہو. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں, لیکن خیر اب ہم جمعہ بھی ہے اس لیے بات پوری کرتے ہیں. تو خیر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں فقر والی کیفیت تو پیدا کر لو. ظاہراً فاقہ ہے, یعنی جتنی زیادہ فقر کی کیفیت اپنے دل کے اندر ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. کسی کے پاس جاتے ہیں اور جیسے ہوتا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ خالی برتن, یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ لوگ خالی خالی تھیلے وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور اس میں بھر دیا جاتا تھا ان کے لیے غلہ گیہوں وغیرہ بھر کے دے دیا جاتا. تو جب کوئی خالی برتن لے کر کہیں جائے گا تو اس میں کچھ دیا بھی جائے گا, کوئی بھرا ہوا برتن لے کر گیا ہے تو اس میں کیا ڈالیں گے؟ جگہ ہی نہیں. بھرا ہوا برتن لے کے آئے, کوئی یہاں کچن میں چلے جائے بھرا ہوا برتن لے کر, اچھا اس میں چاول ڈال دو حالانکہ چاول بھرے ہوئے ہیں, یا چاہے پانی بھرا ہوا ہے, وہ کہیں گے نہیں پہلے خالی کر کے لاؤ پھر اس میں کھانا ڈالا جائے گا. تو اسی طرح انسان جب یہ سوچتا ہے نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے تو گیا اس کو تو بھرا ہوا ہے, اب وہ کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ کے سامنے فقر کا اظہار کرو کہ نہیں یا اللہ میں محتاج ہوں, جو تو نے دیا ہے وہ اس کی وہ نعمتیں استعمال کرنے میں تیرا محتاج ہوں. اللہ کے سامنے جتنا فقر کا اظہار ہوگا تو اللہ کی طرف سے عطا بھی اسی کے موافق ہوگی. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء. بات تو زکوٰۃ کی چل رہی ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے مصرف کون ہیں؟ فقراء ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو صدقات اور انعامات ملیں گے وہ فقراء کو ملیں گے. تو اپنے دل میں فقر کی کیفیت, احتیاج کی کیفیت پیدا کرو تو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. اگر دل میں یہ ہے کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے, اور کبھی کبھی انسان کہتا نہیں ہے لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے, عمل سے بھی ظاہر کرتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی مثال ہے, ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسی حالت پیش آئی اور پتہ نہ چلا ہو. اب مثلا کوئی نیکی کا موقع ہے, مثلا یہیں پر صف اول کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ ہے, جگہ خالی ہے لیکن انسان وہاں پیچھے جا کے بیٹھ جائے گا. ایک تو ہوتا ہے آرام کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ جو حالت ہے اس کی بات صورت پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے صف میں جگہ خالی ہے, اس کی ترغیب حدیث میں آئی ہے, فضیلت اتنی زیادہ ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے کیا فضیلت تو کوئی بات نہیں میں پیچھے بیٹھتا ہوں. تو یہ ایک طرح سے ایسا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, کہہ نہیں رہا ہے, زبان سے نہیں کہہ رہا, شاید اس کو احساس بھی نہیں ہوگا, انسان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ایسی غلطی کا, لیکن عملی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس فضیلت کی. اور یہاں جہاں یہ بات آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر عطا میں کمی آئے گی. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں نیکی سے اور نیک اعمال سے, اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کو پیچھے رکھ دیں گے. پھر جنت میں اگر جائیں گے بھی تو پیچھے والے درجوں میں ہوں گے, اونچے درجوں میں نہیں ہوں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان کو احساس اور خیال کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.